نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 234 آیت نمبر 1 سے 35 سورۃ الشورى. لیسن نمبر 234 آیت نمبر 1-35 سورت الشورى. چند باتیں سورت کے بارے میں. ترتیب کے اعتبار سے سورت الشورى 42 یعنی 42 نمبر کی سورت ہے، گویا کہ اس سے پہلے 41 سورتیں گزر چکی. سورت کا نام شورى آیت نمبر 38 میں ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. شورى وہی لفظ ہے جس سے ہمارے یہاں اردو میں مشورہ بولتے ہیں. اردو میں مشورہ ہے، اگر آپ اس کو عربک میں بولیں گے تو مشورہ بولیں گے، یعنی مشورہ مشورہ ہے. اس سورت کا انداز جو ہے وہ بالکل سورت حامیم سجدہ جیسا ہے. کوئی واضح طور پر یہ تو نہیں پتہ چلتا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی، لیکن اگر آپ ترتیب کے ساتھ پیچھے سے پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے دیکھیں گے تو ایسے لگتا ہے کہ جو بات سورت حامیم سجدہ میں شروع ہوئی تھی، سورت شورا اس کا تتمہ ہے. تتمہ کہتے ہیں اختتام کو. حالات وہی چل رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت گھر گھر ہے. لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باپ دادا کے قائم کردہ دین کے خلاف ایک تھریٹ محسوس کرتے ہوئے آپ کی مخالفت کرنا اپنا اخلاقی فرض سمجھتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین عام ہو گیا تو ہماری کئی سالوں کی بنی ہوئی روایات ختم ہو جائیں گی، اور لوگوں کے ذہنوں پہ جو ہماری ایک ساکھ بن چکی ہے مکہ والے ہونے یا خانہ کعبہ کے پجاری ہونے کے ناطے سے، وہ ختم ہو جائے گی. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى میں وحی کی بہت بات کی ہے. چند باتیں اس سورت کی جو دوسری سورتوں سے اس کو یونیک یعنی ممتاز کرتی ہیں. پہلی بات یہ کہ یہ واحد سورت ہے کہ جس کی شروع کی دو آیتیں حروف مقطعات ہیں. ہم نے جتنی بھی سورتیں پڑھی اس میں شروع میں یا تو ایک پوری آیت تھی الف لام میم کے ساتھ تھی، اور ذالک الکتاب اگلی آیت تھی. بعض صورتیں ایسی بھی ہیں جس میں حروف مقطعات جو ہیں وہ پہلی ہی آیت کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن یہاں دو ہیں، ہا میم پھر رک کے عین سین قاف. اس کے علاوہ سورت مریم ایسی صورت ہے کہ جس کے اندر آپ کو ایک لمبا سا مجموعہ دکھتا ہے، یعنی آپ دیکھیں گے تو ہا میم عین سین قاف پانچ ہیں. تو سورت مریم میں کاف ہا عین یا سین، یعنی وہاں ایک ہی لفظ میں پانچ چیزیں موجود ہیں. دوسری بات ہے کہ اس سورت کی جو دوسری صورتوں سے الگ کرنے والی چیز ہے وہ ہے کہ اس سورت کا آغاز بھی وحی کے ذریعے سے ہے، یعنی وحی کی بات ہے کہ جس پر اعتراض کرتے ہو وہ کوئی اپنے دل کی باتیں نہیں، وہ اللہ کا کلام ہے. اور سورت کا اختتام بھی وحی کی مختلف اقسام پہ ہے. بیچ میں اس پوری سورت کے اندر شریعت کے بنیادی قوانین بیان کر دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت تھی وہ صرف اور صرف اندھی بہری مخالفت کی بنیاد پر تھی جو باپ دادا کے نام پر کی جا رہی تھی. کسی کے اندر ذرا سی بھی سمجھ ہوتی، عقل ہوتی، وہ تعصب کے پردے چاک کر کے دیکھتا تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں جو تعلیمات آپ لوگوں کو دیتے تھے اس میں کوئی جھول نہیں دکھتا تھا. اگر مکہ والوں سے یہ کہہ دیا جاتا کہ لاؤ کوئی وجہ تو بیان کرو، کیا محمد کا کوئی اخلاق ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی اس نے تمہارے ساتھ بدخلقی کی، کبھی تمہاری بات کے جواب میں اس نے برا رویہ اختیار کیا، تو بالکل بے بس تھے. اور جب انہیں کہا جاتا کہ لاؤ ذرا اس پیغام کے اندر کوئی چیز بنا کے دکھاؤ کہ تمہیں ان کی دعوت میں کوئی نقص دکھتا ہے، کیا یہ لوگوں کو یہ سکھا رہا ہے کہ لڑائی جھگڑے کرو، کیا یہ لوگوں کو یہ سکھا رہا ہے کہ گھر توڑو، کیا یہ سکھا رہا ہے کہ ماں باپ کی عزت نہ کرو. اگر تو کوئی ایسی چیز ہے تو پھر تو واقعی یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی بات جو ہے وہ نہ سنی جائے، اور ان دونوں میں تمہیں کوئی چیز نہیں دکھتی، پھر یہ بتاؤ کہ تمہاری ان مخالفتوں کی وجہ کیا ہے، کیا یہ صرف تنقید برائے تنقید نہیں، پہلے سے کچھ ڈیسائیڈ کر کے آ کے سننے والی کیفیت نہیں ہے؟ کیونکہ جب لوگ پہلے سے کوئی رائے لے کر آتے رہا تو وہ آنے کے بعد اس جگہ کو، اس ماحول کو، اس گھر کو اپنی سوچ کے اینگل میں دیکھتے ہیں. جو صاف ذہن کے ساتھ چیز کو لے گا اس کو سمجھ آتی ہے. تو بہرحال اس صورت میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو بہت ہی خوبصورت سے کھول کے پیش کیا کہ شرع لکم الدین، کہ اب تم میں سے جو اس کو مانے اس کی خوشی، جو نہیں مانتا وہ نہ مانے، لیکن یہ یاد رکھو کہ تم اس نبی کی جو تکذیب کر رہے ہو نا، اصل میں تم اس رب کی بات کا انکار کر رہے ہو، اور یہ نبی تو بے بس تمہیں لگے گا ہی، یہ نبی تو کوئی بہت زیادہ روب دبدبہ نہیں بھی رکھے گا، لیکن اس کے پیچھے جو ذات ہے وہ خالق زمین و آسمان ہے، کلی چیز ہر چیز کا خالق ہے، تو وہ تمہارے ان دعووں کے نتیجے میں تم سے دلیل مانگتا ہے، اگر مان لو گے دے دو گے تو پھر اللہ کی مدد آ جائے گی۔ تو لہٰذا ہم اس صورت کو خاص طور پہ غیر مسلموں کے سامنے بھی رکھ سکتے ہیں اگر کبھی موقع آئے، اس صورت پر ایک پورا کورس ہو سکتا ہے، اسلام اے ٹو زی، یعنی اسلام کی کون سی چیز ہے۔ اسی صورت میں ہم پڑھیں گے کہ دین اسلام کی پہلی اینٹ، اولین بنیاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ تعالیٰ کا حاکم اعلیٰ ہونا، حاکم مطلق، قادر مطلق اللہ تعالیٰ ہے، وہی حاکم ہے، لہٰذا وہی حکم دیتا ہے، اسی کے فیصلے چلتے ہیں، تو اسی کی دیوی تقدیر بھی چلے گی، تو اسی کی دیوی شریعت بھی چلے گی۔ دوسری چیز اس صورت میں آپ بہت نوٹ کریں گے، وہ کہ ہر دور کا دین ایک ہی تھا۔ یہ تو آج کے دور میں خواہشات کے نام پہ یا کچھ تعصبات کے نام پہ دین دکھا، پچھلے انبیاء کرام کے اور اللہ کے نبی کے دین کو دیکھا جائے تو اس کی بیس بالکل ایک ہے، بیچ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں الگ ہیں، جب وہ آیت آئے گی تو اس کو ہم دیکھیں گے۔ تیسری چیز اس صورت کے مضامین میں جو ہم دیکھیں گے وہ کیا ہے، کہ انبیاء کرام کے بھیجے جانے کا مقصد لوگوں کی اصلاح تھا، کوئی خود نمائی، خود پسندی اور سیلف پریزنگ نہیں تھی، کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا، میں پہلی دفعہ آیا تمہارے اندر، تم کیا تھے، میں نے کیا کر دیا۔ یاد رکھیے کہ جو سیلف پریزنگ کلچر ہوتا ہے نا، وہ گاڈ پریزنگ بھی نہیں رہتا، ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، ہر خوبی، ہر ٹائٹل اپنے اندر، اپنے ہی کندھے تھپتھپانے والی کیفیت ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ انبیاء کرام نے اپنی ذات سے نہیں، لوگوں کو اللہ کے دین سے جوڑا۔ اور پھر اس کے بعد ایک یہ بھی چیز اس صورت سے ہمیں دکھے گی کہ وقت اور ضرورت کے تحت چھوٹی چھوٹی چیزیں تو بدلی، لیکن بنیادی طور پہ آئین نہیں بدلا۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے آئین، وہ کسی ملک کا کبھی نہیں بدلا، جیسے پاکستان جب بنا تو اس کا جو آئین بن گیا وہ وہی ہے، لیکن وقت کے ساتھ کچھ قانون کی شکیں بدلتی رہتی ہیں، بالکل یہی کیفیت ہے، آئین کبھی نہیں بدلا اسلام کا۔ ہاں چھوٹے چھوٹے مسائل، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو وقت اور حالات کی ضرورت کے مطابق تھی وہ بدلتی رہیں۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں، بہت ہی آسان اور خود سے خود سمجھ آ جانے والی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اتنا پیارا کلام جو ہے ہم اس کا حق بھی دینے والے بن جائیں۔ فرشتوں کی بات بھی صورت میں ہمیں بہت ملے گی، جس میں وحی کا نازل کیا جانا اور اسی طرح کائنات کے دوسرے کاموں کو کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ شورا، حامیم عین سین قاف، حروف مقطعات ہیں اور ان کے معنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں کچھ بھی نہیں کہنے کی ضرورت ہوتی، کیونکہ ہوا میں تلوار چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹابک ٹوئیوں کا دین نہیں، صرف خوشخبریوں کا دین نہیں، بس یہ دین ہے عمل کا اور اللہ کی بات کو ماننے کا۔ لیکن اس لفظ کو اگر آپ بیٹھے بیٹھے ایک دم پڑھے نا، حامیم عین سین قاف، تو ایک دم دل پہ روب آتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ ایک اس قسم کا اب پیغام سامنے آنے والا ہے، جو سوسائٹی میں ہونے والی چہ مگوئیوں، گھر گھر میں ہونے والے پروپیگنڈے، جو مکہ کی گلیوں، مکہ کے لوگوں کے گھروں کے چوپالوں، ان کے بازاروں اور ان کے پبلک پلیسز پہ جگہ جگہ اللہ کے نبی اور آپ کی دعوت کے اوپر گھر گھر میں باتیں ہو رہی تھی۔ لوگ کہتے تھے نہ جانے یہ شخص کہاں سے آ گیا، نرالی باتیں نکال رہا ہے، نہ ہم نے سنی نہ ہمارے باپ دادا نے سنی، کیا وہ دین جس پہ ہم اپنے باپ دادا کے وقت سے تھے وہ خراب ہے، یہ کیا بات ہے، یہ کیسا دین ہو گیا، یہ طریقے جو صدیوں سے رائج تھے ہمارے ملکوں میں، طریقوں میں، کیا یہ ساری غلط ہو گئی۔ کہاں ہاں، حامیم عین سین قاف، ان پانچ لفظوں کے معنی ہی بتا دو، جن سے مل کر تمہاری ڈکشنری بنتی ہے، تو پھر اس کے معنی نہیں جانتے تو سمجھ جاؤ کہ جو اگلی بات ہے اس کو بھی تمہیں اس قرآن کی ڈکشنری سے سمجھنا پڑے گا۔ اور ہم پیچھے بات کر چکے کہ کسی ملک کی لینگویج کو سمجھنے کے لیے ڈکشنری کی ضرورت ہوتی ہے، قرآن کی لینگویج کو سمجھنے کے لیے جس ڈکشنری کی ضرورت ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کوئی صرف عربک لینگویج سیکھ کے قرآن نہیں سمجھ سکتا، اور کوئی کسی کے اقوال کے مجموعے کو قرآن کا پیغام نہیں کہہ سکتا؟ فرمایا کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک، اسی طرح وہی فرماتا ہے آپ کی طرف اور ان پیغمبروں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے گزرے ہیں. کون فرماتا ہے؟ العزیز الحکیم، اللہ جو زبردست اور بہت دانا ہے. یعنی کذالک کا لفظ بتا رہا ہے کس طرح، جیسے باتی ہم اردو میں بات کرتے کرتے ایک دم کہیں اسی طرح پھر یہ ہوگا، تو فوراً آپ سوچیں گے کہ پیچھے بھی کچھ ہو رہا تھا، کوئی بات پیچھے کی تھی اور اسی کو آگے بڑھا دیا گیا. تو یہاں کذالک کے نیچے لکھیے یہ سارے پروپیگنڈوں کے جواب میں آ گیا، ہاں ایسے ہی ہوگا، کوئی پہلی دفعہ یہ نبی نہیں آیا تمہارے شہر میں، یہ تو شروع سے چلتا آیا سلسلہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کے لیے کچھ لوگوں کو چنا ہوا ہے، ہر دور کے لوگوں کے پاس وہ پیغام لے کر جو ہستیاں آتی ہیں ان کو نبی کہا جاتا ہے، اور ان نبیوں کو اللہ کا پیغام جس ذریعے سے پہنچتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں. اردو میں ہم وحی کہتے ہیں، عربی میں وحی کہتے ہیں. یہاں ہم تھوڑی سی بات کریں گے لفظ وحی پہ، کیونکہ یوحی الیک میں یہ لفظ چھپا ہوا ہے، واو ہا یا اس کا روٹ ہوتا ہے، یعنی اشارہ سری اور اشارہ خفی، خاموش اشارہ، وسپر. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ آپ کو بالکل کوئی آواز نہیں آتی لیکن کہیں سے سرسراہٹ کی آواز آتی ہے، تو ایسا اشارہ جو بڑی تیزی سے بھی کیا جائے اور چپکے سے کیا جائے اس کو ڈکشنری میں وحی کہتے ہیں. پتہ بھی نہ چلے کہ اشارہ کدھر سے ہوا ہے، کس نے کیا ہے. یہ تو ہے اس کا ڈکشنری میننگ. ہاں اصطلاحاً ہدایت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اسلامی ٹرمنالوجی یعنی اسلامی اصطلاح میں انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ کا حکم جس ذریعے سے نافذ ہوتا ہے یا نازل ہوتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں. اشارے سے، چپکے سے، ایک بجلی کی تیزی سے پیغام اللہ کے نبی کی طرف ڈل جاتا ہے، اس کو وحی کہتے ہیں. اس کی زیادہ ڈیٹیل انشاءاللہ ہمیں اس سورت کے آخری حصے میں، جہاں وحی کی تین قسمیں ہم پڑھیں گے جو اصل میں علوم القرآن کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، لیکن اللہ کا کلام ایسا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے. تو فرمایا اسی طرح ہم نے وحی آپ کے لیے کی، کس طرح؟ جیسے ہم نے نوح کی طرف کی، جیسے ہم نے ابراہیم کی طرف کی، جس طرح ہم نے آپ سے پہلے پیغمبروں کی طرف کی. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے لوگوں کی طرف. ایک صحابی تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے پاس جب وحی آتی ہے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایسی نا جیسے کوئی باہر بیٹھا وہ ہم سے پوچھے کہ جب آپ قرآن کی محفل میں ہوتے ہیں تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے بڑا سکون ملتا ہے، بہت اطمینان ہوتا ہے، ٹرینکولیٹی ہوتی ہے، پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا ہے. تو صحابہ کرام کو بھی خواہش ہوا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی سے پوچھیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ وہی صرف آپ پہ اترتی ہے لیکن کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم دیکھیں. تو جب صحابی نے یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا کبھی تو میرے پاس گھنٹیوں کی آوازیں آتی ہیں، گھنٹی کی ٹن ٹن کی آواز آتی ہے، اور یہ مجھ پر سب سے سخت ہوتی ہے، اور جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو وہ بات جو میرے دل میں اتاری جاتی ہے مجھے یاد ہو جاتی ہے. یعنی جیسے آپ پڑھتے رہیں تو کوئی بات آپ سنیں اور آپ کو وہ آیت فوراً یاد ہو جائے، یہ کیفیت. پھر کہا کبھی کبھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے سامنے آتا ہے، مجھ سے کلام کرتا ہے، پھر جو وہ مجھ کو کہتا ہے میں یاد کر لیتا ہوں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے سخت سردیوں میں اس کا مشاہدہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کی یہ کیفیت ختم ہوتی تھی تو آپ پسینے میں شرابور اور آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے گر رہے ہوتے تھے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس وقت جس کلام کو سننے کے لیے میں اور آپ بیٹھے ہیں یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں. ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس بھی وحی آتی ہے، ہم میں سے کوئی نبوت کا دعویٰ نہ کر سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، لیکن ہم اس وحی کی کیفیت کو محسوس کر سکتے ہیں. سورۃ حمیم سجدہ میں ہم نے پڑھا کہ تتنزل علیہم الملائکہ، کن پر؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. یہاں ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیجئے گا کہ جتنا آپ استقامت کے درجے پہ فائز ہوتے جائیں گے اتنا وحی کا یہ پیغام آپ کے دل پر اترتا جائے گا. استقامت کی کمی اس پیغام کو اخذ کرنے کے راستے کی رکاوٹ ہے. آپ اس رکاوٹ کا نام خواہشات رکھ لیں. کچھ لوگوں کو یہ وحی خواہشات کی بنیاد پہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ سمجھنا نہیں چاہتے، کیونکہ سمجھ آ گئی تو تبدیلی بہت بڑی مطلوب ہے جس کے لیے ابھی تک ہم ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہی سمجھ کس کو نہیں آتی جس کے دل میں تعصب کا پردہ ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی بھی ایسا شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا، وہ کہے گا کہ یہ وہی ان پہ نہیں آتی، نعوذ باللہ ان پہ شیطان آتا تھا، فرشتہ نہیں شیطان آتا تھا۔ تو میں اور آپ اگر چاہتے ہیں نا کہ ہم اس وحی کو محسوس کریں، تو آپ کو اپنے دل کو ہدایت پہ جمانا پڑے گا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتی ہوں، صرف یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں بات کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، کہ آپ دیکھیں کہ کس چیز کے اوپر زیادہ وزن ڈالا جا سکتا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ کوئی بھی لوگ بوجھ اٹھاتے ہیں نا، تو کس گاڑی کے اندر آپ زیادہ وزن ڈال سکتے ہیں جو اسٹرانگ ویلڈ ہوتی ہے؟ فور ویلز کاریں ہوتی ہیں نا، یا جیپس ہوتی ہیں جو پہاڑی علاقوں میں جاتی ہیں، یا آپ دیکھتے ہیں کہ ٹریکٹر جو بہت بڑا بڑا وزن لوگوں کا اٹھاتے ہیں، ان کو کیوں ہیوی ڈیوٹی بنایا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر وزن ڈالا جائے۔ اگر وہ نیچے خود ہی کمزور ہوں، ٹائر ہی کمزور ہیں، یا جس چیز میں اپنے وزن ڈالنا ہے یا جس کنٹینر میں آپ کو برتن میں کوئی کھانا ڈال رہے ہیں وہ خود ہی نازک ہے، تو وہ خود ہی گرے گا نا۔ اور چھوڑ دیں صرف آپ ڈسپوزیبل پلیٹوں کو دیکھا کریں، پتلی پتلی پلیٹیں ہوتی ہیں نا، آپ ذرا سے اس میں زیادہ کھانا ڈالیں گے نا تو وہ لڑک جائیں گی۔ آپ اسٹرانگ پلیٹیں کیوں استعمال کرتے ہیں کہ زیادہ وزن اٹھائیں؟ تو بس وہی کا حامل دل ہے۔ جس نے اپنے دل کو جما لیا نا، جس نے اپنے دل کے برتن کو بڑا اور مضبوط کر لیا استقامت کے ساتھ، تو تتنزل علیہم الملائکہ، اس کلام کا اثر ہم پر ہمارے دل کی حالت کے مطابق ہوتا ہے۔ صاف برتن میں کھانا ڈلتا ہے تو خوشبو بھی آتی ہے، ٹیسٹ بھی آتا ہے۔ پہلے سے برتن میں کوئی اور بچا کھچا کھانا، بدبودار کھانا ہوگا، اچھا کھانا بھی اس کی سمیل کو ختم کر دے گا۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کھانا بالکل ٹھیک ہوتا ہے لیکن جو چمچ آپ یوز کر لیتے ہیں وہ گندا ہوتا ہے، اس میں سمیل ہوتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا یہ وہی کا نور ہمارے بھی دل پہ اترے، اور خواہش ہونی چاہیے، تمنا ہونی چاہیے، تو پھر اس کے لیے استقامت فی الدین، اس صورت میں بھی بات ہوگی استقامت پہ۔ آیا کس کی طرف سے؟ العزیز الحکیم، بڑا غالب اور حکمتوں والا ہے۔ غالب اتنا ہے پکڑ کے ایک طرف کر دے تم کو، لیکن پکڑتا کیوں نہیں؟ کیونکہ الحکیم بھی ہے۔ آپ دیکھیے کسی بڑے کا حکم سننا ہو، دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کسی کی پیشی ہو، تھانے میں بلایا آپ کو، آپ کو آئی این ایس کے آفس میں بلایا، آپ کو سی آئی ڈی والوں نے بلایا، اور کچھ نہیں، آپ کو پولیس اسٹیشن والوں نے بلایا، ان کا ایک جملہ ہمارا دل بٹھا دیتا ہے کبھی کبھی، تو العزیز الحکیم کا کلام سن کے ہم کھیلتے کودتے رہے، باتیں ہی کرتے رہے، لاڈ ہی دکھاتے رہے، ایسے نہیں ویسے نہیں، یہ نہیں وہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں پتہ یہ کتنا بڑا کلام ہے کہ جو ذات اس کو پیش کر رہی ہے، اس کی اتھارٹی، اس کی کنگڈم کہاں تک ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ امیجن کریں ذرا، اس میں آپ کا میرا یہ گلوب بھی آ جاتا ہے، اور پورا سولر سسٹم بھی آ جاتا ہے، اور وہ چیزیں جن کو آج تک ہم اپنے احاطے میں لا ہی نہیں سکے وہ بھی آ جاتا ہے۔ بڑی بڑی گلیکسیز، بڑا بڑا معاملہ جو ہے اس کے اندر آ جاتا ہے، سب کچھ اس کا ہے۔ جب بلندیوں اور پستیوں میں ہر چیز اس کی ملکیت ہے، تو کیا اس کے بغیر کسی کو حق پہنچتا ہے کہ کوئی ضابطہ حیات تجویز کرے؟ لائف سٹائل کسی اور سے پوچھ کے چلو۔ جب اس کا علم اور اس کی قدرت کامل ہے کہ جو انسان کے ظاہر اور باطن کو جانتی ہے، تو بتاؤ تو صحیح، کیا پھر تمہیں کسی اور خالق کی ضرورت تھی جو تمہاری طرف ہدایت نامہ بھیجتا، جو سراسر تمہاری خواہشوں کے مطابق ہوتا، جس میں ساری چیزیں جائز ہوتی، جس میں سود جائز ہوتا، جس میں شراب جائز ہوتی، جس میں زنا جائز ہوتا، جس میں کرو تم جو چاہو یہ جائز ہوتا، کیا تم یہ چاہتے ہو؟ تمہیں سمجھ کوئی نہیں ہے، تمہیں اس بات کی اہمیت کا احساس کوئی نہیں ہے کہ العلی العظیم کی طرف سے یہ آیا ہے۔ وہ خود بھی بلند ہے، وہ انسان کو بلند کردار بنانا چاہتا ہے، اعلیٰ ظرف بنانا چاہتا ہے۔ قرآن پڑھنے کے بعد کوئی نیرو مائنڈڈ نہیں رہ سکتا، قرآن پڑھنے کے بعد کوئی بخیل نہیں رہ سکتا، قرآن پڑھنے کے بعد کوئی دل میں کینہ اور گرج رکھنے والا نہیں رہ سکتا، قرآن پڑھنے کے بعد کوئی خالق سے زیادہ مخلوق کو اپنی وجہ نہیں سمجھ سکتا کہ جس کی بنیاد پہ دوستیاں یا دشمنیاں کی جائیں، لیکن جو لوگ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو وہ اصل میں اپنی ہی کم مائگی کا ثبوت دیتے ہیں۔ اتنے پیارے طریقے سے اس رب نے یہ کلام بھیجا جتنے پیارے طریقے سے اس نے کائنات بھیجی، کائنات بنائی۔ آپ دیکھیے کہ آپ کو اس کائنات کے اندر کوئی جھول دکھتا؟ کوئی درخت دیکھ لیں، پتا دیکھ لیں، آسمان دیکھ لیں، بارش دیکھ لیں، فور سیزنس میں سے کوئی ایک سیزن دیکھ لیں، چلیں پورے 365 دنوں میں کوئی 5 دن ایسے دیکھ لیں کہ کوئی کہے کہ یہ آج کے 5 دن کائنات بڑی گندی ہوگی، خراب ہوگی، اس کو نہ دیکھنا، بو آئے گی ان 5 دنوں میں، ڈس آرڈر ہوگا، ساری چیزیں بکھری ہوں گی۔ یہاں کا آٹم بھی خوبصورت، یہاں کی سپرنگ بھی خوبصورت، یہاں کا سمر بھی خوبصورت، یہاں کا ونٹر بھی خوبصورت۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو ہر رنگ سجتا ہے، لائٹ کلر پہن لیتے ہیں تو بڑے ڈیسنٹ لگتے ہیں، ڈارک پہن لیتے ہیں تو بڑے فریش لگتے ہیں، ینگ لوکنگ لگتے ہیں، ذرا سا کوئی سن کلر پہن لیتے ہیں تو ان کے اندر ایک گریس آ جاتی ہے، اور ذرا سا کھلا ہوا رنگ پہن لیتے ہیں، وائٹ پہنتے ہیں، ان کو وہ بھی سجتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے اس زمین کو ایسا ہی بنا دیا کہ اس پہ ہر رنگ اٹھتا ہے، ہر چیز اٹھتی ہے۔ یہ کس کا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ تو ذرا سوچو، جس نے اتنی بڑی کائنات کو اتنا فٹ رکھا، کیا اس 30 پاروں کی کتاب کو اس نے کوئی ڈس آرڈر کے ساتھ رکھا ہوگا کہ تمہیں اس کی مکی صورتیں تو بڑی اچھی لگیں اور مدنی اچھی نہ لگیں، تمہیں اس کے اندر سے سورہ رحمان تو بڑی پیاری لگے اور سورت نور تم کھولنا بھی نہ چاہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ العلی العظیم، اور ان دو ناموں کی ڈسکرپشن اسماء الحسنیٰ کی سیریز میں سن لیں تو دل پہ بڑائی کا احساس پیدا ہوگا۔ پہلی دفعہ آپ کو پتہ چلے گا، اگر آپ نے ابھی کبھی ناموں پہ غور نہیں کیا، کہ العلی ہوتا کون ہے اور العظیم ہوتا ہے جو، اس کا حق کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم تو انسان ہو نا، تمہیں بھی نہیں دکھتا، دکھتا فرشتوں کو بھی وہ نہیں ہے، لیکن اللہ کا روب اور اس کی عصمت اور اس کا جلال کیا ہے کہ تقاد السماوات یتفطرن من فوقہم، قریب ہے کہ جلال الہی سے آسمان پھٹ پڑے اپنے اوپر سے۔ اللہ کا جو جلال ہے، جو اللہ کا جو جمال ہے، اللہ کا جو کلام ہے، اس کے نتیجے میں یہ آسمان گر کے نیچے پڑ جائیں، اس کی ہیبت طاری ہو جائے ان کے اوپر، یہ بالکل قریب ہے۔ صرف آسمان ہی نہیں گرے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی۔ کیا ہیں فرشتے؟ یسبحون بحمد ربہم، تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور کیا کرتے؟ ویستغفرون لمن فی الارض، اور وہ بخشش طلب کرتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہے، یعنی اہل زمین کے لیے یہ فرشتے بخشش طلب کرتے ہیں۔ لہذا الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، سن لو، کان کھول لو، یقیناً اللہ ہی بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا۔ اللہ کے جلال کو اگر آپ نے محسوس کیا تو آپ کے دل کی دھڑکن جو ہے وہ ضرور ہلی ہوگی، نبضیں ڈوبتی ہیں ان آیات کو پڑھ کر۔ یتفطرن کا لفظ ہے فطرہ سے ہے، فاتویرا، فطرہ، فاتر، اللہ تعالیٰ کا لفظ ہے۔ آپ اس کو اگر تھوڑا سا امیجن کریں نا، کوئی بہت کپڑا ڈیلیکیٹ سا ہو یا بہت پرانا کپڑا ہو چکا ہو، ایک دم جب آپ پہنیں گے نا تو وہ چھر جاتا ہے، اس کی دھجیاں نکل آتی ہیں، یہ ہے لفظ یتفطرن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے جلال سے یہ آسمان یوں ادھڑ جائے، پھٹ جائے۔ ایک ہوتا ہے نا سیدھا چرنا، پیچھے آپ کو بتایا تھا پھٹنے کے بھی عربی میں 8-10 لفظ ہیں، فطرہ لفظ کے چرنا، چرنے کے معنوں میں آپ کہہ لیں۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا روب، اتنا دبدبا ہے، فرشتوں کا اتنا بوجھ ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عزت دی، اللہ تعالیٰ نے جو اس کو شان دی، اس کا تقاضا کیا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا، اللہ کی بات ماندا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں جیتا، اس کا حکم سن کے کہتا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ، جی اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ میں خوش ہوں آپ سے، اللہ تعالیٰ میں آپ کے فیصلوں پہ بھی راضی، میں آپ کی بنائی ہوئی تقدیر پہ بھی راضی، اور میں آپ کی اس کائنات پہ بھی راضی، اور میں آپ کی اس کتاب پہ بھی راضی۔ لیکن انسان جب اڑی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو احساس دلاتے ہیں کہ کبھی غور کیا تم نے کہ تم کس رب کی بات سن رہے ہو، یہ کس کا کلام ہے؟ اور پس منظر کو ذرا پیچھے رکھیے، جہاں یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں، ایک غریب یتیم مکہ، جب گلیوں میں جا کے لوگوں کو اللہ کا کلام سناتا تھا تو لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے، کوئی کاروبار میں تھا تو وہ دیکھ کے مسکرا کے پھر کام میں لگ جاتا ہوگا، کوئی گھر کی عورت ہوگی تو وہ کہتی ہوگی کہ چلے ہم اپنے کام کریں، ہمارا تو چولہا چونکا ہی نہیں ختم ہوتا، ہم کیا کریں گے۔ کوئی بچہ تو وہ کہتا ہے ابھی تو ہم نے اس دنیا کا مستقبل سیکیور نہیں کیا، آپ ہمیں اگلے مستقبل پہ لے کے جا رہے ہیں۔ لوگ کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے تھے، ان کو لگتا ہی نہیں تھا، وہ سوچتے تھے اس نبی کا کوئی فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس کلام کی قدر ہے کہ نہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کلام اتنی بڑی ذات کی طرف سے ہے کہ جس کے جلال سے، جس کے روب سے آسمان پھٹ جائیں، من فوق ہن ان کے اوپر گریں، یعنی چھتیں تو گرتی ہیں تو کوئی بچ ہی جاتا ہوگا، کبھی سوچو اگر یہ آسمان گرے تو کیا حال ہو۔ اور آپ دیکھیے، جب سے ہم پیدا ہوئے اور شعور لیا، یا پچھلی ہسٹری کھولے، اب تو لوگوں نے پچھلی چیزوں کو بھی جمع کیا ہوا ہے، پچھلے 100 سال میں یہ ہوا، 200 سال میں یہ ہوا، آپ بتائیے کیا کبھی ہسٹری میں کسی نے سنا کہ فلاں جگہ سے آسمان پھٹ گیا، ایک دھجی لٹک گئی، ستارے ٹوٹ گئے، وہاں رنگ پرانا ہو گیا، آسمانی رنگ تو ویسے ہی کچا ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے ہسٹری کی کوئی کتاب کھول لے، کوئی ورلڈ ریکارڈز کھول کے دیکھ لے کہ کوئی کہے کہ فلاں دور میں آسمان کا رنگ جو تھا وہ اڑ گیا، یہ کس کے حکم سے ہے؟ اللہ کے۔ جس دن اس نے آسمان بنایا، آج تک اس آسمان کو دیکھیں لگتا ہے کہ یہ 2100 سال پرانا ہے۔ ہم کسی بلڈنگ میں آتے ہیں، ہمیں چند سیکنڈ سے پہلے پتہ چل جاتا ہے یہ کتنی اولڈ ہے، ایسی ہے نا، ہمیں انسانوں کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے ان کی عمریں کتنی ہیں، ان کے چہروں پہ اب جھریاں آ گئی ہیں۔ ہم کپڑے پہنتے ہیں تو فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ پرانے کپڑے ہیں کہ نئے۔ آپ ذرا غور کریں، اس کتاب سے نکل کے سوچے، آسمان پہ ایک نظر ڈال کے لگتا ہے یہ اولڈ ہے، کتنی صدیوں پرانا ہے۔ تو جس طرح وہ آسمان پرانا نہیں لگتا، کہ آپ کو یہ قرآن بھی پرانا لگتا ہے، ایور گرین، ایور نیو، سدا بہار۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اتنا پیارا جہان بنا دیا۔ آپ کوئی چیز دیکھیں زمین کی، اپنی آرٹیفیشیل چیزوں کو چھوڑیں، نیچر میں نکل جائیں، درختوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ بہت اولڈ ہو گئے، بہت خراب ہے، نہیں، ہر چیز مکمل ہے۔ تو کیا یہ کلام مکمل نہیں ہوگا؟ اس کو تم کہتے ہو 1400 سال پرانی کتاب پڑھیں، اور اس کو پیچھے کرتے ہو قول ملائکہ تو یوسف بے ہوں نہ بے ہم دربی۔ اب ہمارے ذہنوں میں ایک غلط فہمی ہے، اس کا ازالہ کرنا چاہوں گی، اور وہ کیا، ہم سوچتے ہیں کہ آسمان کے اوپر فرشتے ہیں اور ساتھ ہی اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ذہن میں تصور آتا ہے کہ آسمان کے اوپر فرشتے، مخلوقات ہیں، کتنے مزے میں اللہ کو دیکھتے ہیں۔ تو یہاں نوٹ کر لیجئے کہ جس طرح ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، فرشتے بھی نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ایمان کا تعلق غیب کے ساتھ ہوتا ہے، یؤمنون بالغیب۔ اگر فرشتے اللہ کو دیکھنے لگ جائیں گے تو وہ تو ایمان ہی نہیں ہے، فرشتے بھی اللہ کو نہیں دیکھتے۔ آپ کہتے ہیں اچھا، پھر فرشتے اللہ کا حکم کیسے سنتے ہیں؟ سورت رات میں تھوڑی سی میں نے اس کی بات کی تھی آپ کے ساتھ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دینا ہوتا ہے نا فرشتوں کو، مثلاً بارش کے فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ بارش برساؤ، جیسے میکائیل ہے، ان کو ذمہ داری دی جاتی ہے کہ بھائی آپ نے فلاں فلاں علاقوں میں بارش برسانی ہے، تو ایک گڑ گڑاہٹ کی آواز آتی ہے، ففز یا منف سماواتی ولت، بے ہوش ہو جاتے ہیں سارے فرشتے۔ چوں ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی آرڈر نافذ ہوتا ہے نا، فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، جو قریب والے ہوتے ہیں جن تک وہ آواز آتی ہے، پھر دور والے جو تھوڑی سی ہوش رکھتے ہیں نا، پھر وہ اٹھنا شروع ہوتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ما قال ربک، ہم پڑھ چکے ہیں یہ آیت پیچھے، کیا کہا تمہارے رب نے، پھر وہ ایک دوسرے کے ذریعے سے اس بات کو ویریفائی کرتے ہیں۔ وہ اللہ کا حکم سنے تو وہ پھٹ جائے، ہم کیا سنتے ہیں اللہ کا حکم؟ اقیم الصلاۃ کس کا حکم ہے؟ آت الزکاۃ کس کا حکم ہے؟ آپ دیکھیے کہ یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، یہ کس کے، ہمارے دل پھٹتے ہیں، ہمارے دل کیوں نہیں پھٹتے؟ میں کہتی ہوں قرآن پڑھائے بندہ اور دل نہ پھٹے، اس کا مطلب کہ آپ نے رول سمجھا ہی نہیں، آپ نے سیریس ہی نہیں لیا اس کلام کو، آپ تو اس شوق میں تھے کہ پارا ختم ہو اور اس قرآن ختم ہو اور مٹھائی بٹے اور چلو ہم اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں، دل کے 100 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ سی پارا، یہ جو ہم سپارا کہتے ہیں نا، یہ اصل میں لفظ ہے سی پارا، علامہ اقبال کے ایک شعر میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یورپ میں آئے تھے تو کہتے تھے کہ یہاں کے مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر میرا دل ہوتا ہے سی پارا، 30 ٹکڑے ہو جاتے ہیں میرے دل کے۔ تو یہ پارا کیا ہے؟ اس قرآن کے سی یعنی 30 پارے ہیں، 30 ٹکڑے ہو جاتے ہیں میرے دل کے ان مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ہیبت کی بات کر کے بتایا کہ وہ اتنا ڈرتے ہیں کہ ہر وقت اللہ کی تسبیحات کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے رب کتنی بڑی چیز ہے. اور ساتھ ہی وہ کام جو پیچھے بھی سورت مومن میں ہم نے سن لی آیت 7 میں کہ وہ یستغفرون لمن فی الارض, اور وہ بخشش طلب کرتے ہیں اہل زمین کے لیے. فرشتوں کی دعائیں ان کو لگتی ہیں جو اپنے گناہوں کی معافی خود بھی مانگتے ہیں. یہاں لمن فی الارض کہہ کے بات چھوڑ دی. ہو سکتا ہے وہ کیڑوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں, مکوڑوں کے لیے کرتے ہیں, چیونٹیوں کے لیے کرتے ہیں, ہر ایک کے لیے کر سکتے ہیں جس کے لیے بھی کیا جا سکے, لیکن بہرحال فرشتے دعائیں کرتے ہیں. تسبیح اور دعا, کتنا پیارا ان کا عمل ہوگا اور کتنا خوبصورت ان کا کام ہوگا. فرمایا تم بھی جان لو کہ اللہ ان اللہ هو الغفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بخشش والا اور طلب والا. یہ بتائیے کہ یہ جو اللہ کی حمد ہوتی ہے یہ کوئی پوچھ پوچھ کے کرنی ہوتی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ ذکر جو کرنا ہوتا ہے یہ کوئی فرض ہے, یہ سنت ہے. اچھا یہ صبح شام کی دعائیں, یہ سبحان اللہ کی تسبیح نماز کے بعد الحمدللہ کی, اللہ اکبر کی, کیا یہ فرض ہے؟ ہم ان چیزوں کو تول کے کرنا چاہتے ہیں, گن گن کے. حالانکہ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ جب دل میں کسی کی محبت آتی ہے اس کا تذکرہ زبان پہ آتا ہے, دل میں اس کا خیال رہتا ہے, آنکھیں اس کے لیے ترس رہی ہوتی ہیں. آپ سے کوئی کہے کہ کیا اپنے بچوں کی ساتھ پیار کی باتیں کرنا فرض ہے, سنت ہے کہ نفل ہے؟ بیوقوفی کی بات ہے نا. یہ سوال ہی پوچھ لینا کہ کیا ذکر کرنا اور فلاں فلاں وقت کے ذکر فرض ہے, یہ دعائیں پڑھنا, یہ نماز کی, ایسا ہی سوال ہے. ایمان اور ذکر ساتھ ساتھ ہے. سچا ایمان ہوگا نا تو فرض قرون یا اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, تم میرا تذکرہ کرو. جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کے لیے کوئی شبہ دل میں موجود ہی نہیں ہوتا کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو اس چیز سے دور کریں, بلکہ دل کی دھڑکنوں میں اللہ کی آوازیں آتی ہیں. یہ تو ہم نے تکلفاً سوا سوا لاکھ کی گٹھلیاں رکھی ہوئی ہیں نا گھروں میں, اور ہم بداموں پہ پڑھ پڑھ کے پڑھتے ہیں, پڑھتے رہیں, کوئی منع نہیں کر رہا, لیکن بندہ مومن کی دھڑکن سے وہ کام لیا جاتا ہے لوگ جو گٹھلیوں سے لیتے ہیں. ہر دھڑکن ایک گٹھلی ہے, ہر دھڑکن کہتی ہے لا الہ الا اللہ,